خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد و محمد، حضرت کی امامت سے متعلق ہے کہ امام علیہ السلام کے عصر میں امامت سے متعلق شبہات. اگرچہ موضوع ایک بہت مفصل ہے، اس کے لیے واقعاً وقت چاہیے کہ امامت کو سمجھنے کے لیے اور عصر آئمہ کو سمجھنے کے لیے، اور اس سے قبل کہ ہم عصر امام کی طرف آئیں، پہلے مختصراً صرف عرض کریں گے، چونکہ عرض ہوا کہ موضوع ایک بہت ہی اپنے اندر تفصیل طلب رکھتا ہے، لیکن انشاءاللہ جو محدود نشست ہے، مختصر نشست ہے، اس کے اندر ہی کوشش کریں گے کہ ایک طالب علمانہ فرائض آپ کی خدمت میں انجام دے سکیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے جو پہنچا سکیں گے انشاءاللہ. امامت سے متعلق شبہات، یہ اگلا مرحلہ ہے، لیکن پہلے تمہیداً آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دیں کہ امامت کیا ہے. امامت اگر ہمیں حقیقتاً وہ امامت معلوم ہو جائے، پھر ہمیں آئمہ کے عصر میں پیش آنے والے ان کے ساتھ جتنے بھی واقعات تھے اس کا اندازہ ہو. امامت اللہ کی طرف سے ایک ایسا منصب ہے کہ جو اللہ نے اپنے خاص و مخصوص بندوں کو عطا فرمایا. امامت نہ کہ صرف ایک منصب و عہدہ، بلکہ امامت خداوند متعال کی طرف سے بشر کے لیے مقرر کردہ ہدایت کا و نجات کا نظام مقرر فرمایا. ایک ایسا نظام کہ جو انسانیت کی تکمیل کے لیے، انسانوں کی تکمیل کے لیے. امامت، نبوت، دین، ہدایت، قرآن، یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں کا تعلق انسان سے ہے، چونکہ انسان خداوند متعال نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ اس کو دنیا میں بھیجا ہی اپنی انسانیت کی تکمیل کے لیے، اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے. اب انسان نے اپنی تکمیل کرنی ہے، اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے، اس کے لیے اس کو مقصد جب اس کا رکھا گیا ہے، تو اس کے لیے اس کو مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی چاہیے، اور راستہ کافی نہیں ہے، راستے کے ساتھ رہنما بھی چاہیے، راستے کو نما کرنے والے. رہنما کہتے ہی اس کو ہیں جو راستے کو نما کر دے، اتنا نما کر دے کہ وہ راستہ بالکل واضح و روشن ہو جائے. الہی راستے کو نما کرنے کے لیے خداوند متعال نے رہنما مقرر فرمائی، تاکہ یہ جا کر بشر کو اس مقام منزلت تک پہنچا سکیں جس کے لیے انسان خلق ہوا ہے. امامت بشر کی ہدایت کے لیے ایک اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک مکمل نظام ہے کہ جو بشر کی ہدایت کے لیے، اور اس کا تعلق انسانوں سے. مثلا آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کبھی کوئی نبی کو اللہ نے بھیجا جانوروں کی ہدایت کے لیے، درختوں کی ہدایت کے لیے، چرند پرند کی ہدایت کے لیے، سورج کی ہدایت کے لیے، کہکشانوں اور سمندروں کی ہدایت کے لیے. کبھی سنا ایسا کہ کسی نبی کو بھیجا؟ نہ، کیونکہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ان مخلوقات کے اندر ہدایت لینے کی صلاحیت نہیں رکھی ہے. ہدایت کی ضرورت فقط انسان کو ہے، اور اسی لیے خداوند متعال نے انسانوں کے لیے آئمہ مقرر فرمائے، انبیاء مقرر فرمائے، تاکہ ان کی تکمیل کریں. ایک امامت وہ ہے جو رائج ہے ہمارے ذہنوں میں. میں تھوڑی سی صرف وضاحت کروں گا ابھی، اگرچہ یہ بہت مفصل موضوع ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت کر کے ہم امام نحوم کے دور کی طرف آئیں گے کہ کیا اثر تھا امام کا. ایک امامت وہ ہے جو اس وقت ہمارے ذہن میں رائج ہے. مثلا کون سی امامت کہ جس کو ہم صوفیانہ امامت کہہ سکتے ہیں، صوفیہ کی امامت۔ صوفیانہ امامت میں کیا ہوتا ہے کہ بس ایک مقدس ہستی ہوتی ہے اور اس کے در پر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ یہ صوفیہ کے نزدیک ایک امامت کا رائج تصور ہے، اگرچہ اس وقت اکثریت شاید اسی امامت کی قائل ہے۔ یہ امامت صوفیانہ امامت مثلا کوئی عہدیدار شخصیت، کوئی بڑے منصب پر یا خدا کی مقرب ترین شخصیت، مقدس شخصیت، اس تک لوگ آئیں اور وہ چونکہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، خدا کے قریب ہے، اس لیے لوگ اس کے ذریعے سے اپنی حاجت لے لیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو امام ہو، وہ جو ان کا مقدس شخصیت ہو، وہ ان سے کوئی تقاضا نہیں کرتا۔ یہ وہ رائج امامت ہے جو اس وقت ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن عزیزان من، امامت، امامت حقیقی و امامت قرآنی یہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ اس امامت کے اندر، قرآنی امامت کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ مقدس ہستی سے بس ہم حاجتیں لے لیں اور بس اس کے بعد ہم زندگی جیسے بھی گزاریں، اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، معاشرتی زندگی، معیشتی زندگی یا اقتصادی زندگی، بھلے ہم جیسے بھی گزاریں۔ یہ رائج امامت میں، یہ صوفیہ کی امامت میں یہی تصور ہے۔ لیکن حقیقی امامت و قرآنی امامت کا تعلق ہماری زندگی کے تمام شعبوں سے ہے، تمام شعبوں سے ہے۔ مثلا اس امامت کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے بھی ہے، قرآن نے جو امامت ذکر کی ہے، چونکہ امام وہ رہنما ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امت کے لیے حاکم ہے، حق حکومت امام کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے، حق حکومت، بشر کے اوپر حکومت کرنے کا حق۔ اب اس کے اندر انسان کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، معیشتی زندگی ہو، اقتصادی زندگی ہو، خب جو بھی زندگی کے شعبے ہوں، ان تمام شعبہائے زندگی سے امامت کا تعلق ہوتا ہے، جو قرآن نے امامت بیان کی، اور اسی امامت کے لیے اللہ نے یہی آئمہ مقرر فرمائے کہ جن کا ہم روز ولادت و شہادت مناتے ہیں، یا جن کے نام سے ہم واقف ہیں، یا جن کی تاریخ ولادت و شہادت سے ہم واقف ہیں، یا جن کے جائے مدفون سے اور جائے ولادت سے ہم واقف ہیں۔ لیکن عزیزان من، اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ امام نحوم کا نام یہ ہے، امام کا لقب یہ ہے، امام کی کنیت یہ ہے، امام کے والد یہ ہیں، امام کی والدہ یہ ہیں، امام کا جائے ولادت یہ ہے، امام کا جائے شہادت یہ ہے، اس نے زہر دیا، اس نے قتل کیا، حاکم یہ تھا، بادشاہ یہ تھا، اگر اتنی معلومات ہو جائے پھر بھی یہ کافی نہیں ہے۔ چونکہ اصل معرفت یہ ہے کہ اللہ نے امام جواد کو بھیجا کیوں ہے، کس لیے آئے ہیں، مثلا کیا کرنے کے لیے آئے، کہاں ہمیں لے جانے کے لیے آئے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ امامت مکمل نظام زندگی ہے بشر کے لیے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اسی امامت کے متعلق آپ عزیزان کی خدمت میں مختصراً عرض کرنا ہے کہ امام نحوم کے دور میں اگر ہم دیکھیں، مثلا اگر ہم دیکھیں تو 11 کے 11 امام کس طرح، کس بے دردی کے عالم میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، کوئی زہر سے اور کوئی تلوار سے، کوئی مسموم ہے اور کوئی مقتول ہے۔ اب کیوں ہوا ایسا؟ جیسا کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ لیکن ایک رائج چیزیں جو ہیں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ مثلا آئمہ کا اگر روزے ولادت و شہادت ہوتا ہے، مثلا فرض کریں اگر آئمہ کا روزے شہادت ہے کسی بھی امام کا، اس کے اندر ہم ایک مجلس برپا کر لیتے ہیں، اس مجلس میں آتے ہیں، ثواب مل جاتا ہے، تبرک بھی لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کریں، کہا کہ بس فلاں قاتل کے اوپر آپ لعنت کریں، اس کے بعد آپ کا فریضہ ختم۔ کیا یہی فریضہ تھا امامت کا؟ نہ، امامت اس سے بڑھ کر ہم سے تقاضا کرتی ہے، امامت کے تقاضے ہیں۔ فقط ایک اگر ہم رسمی طور پر امام نحوم کی شہادت کی ایک مجلس رسمی طور پر کر بھی دیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ امامت کو جان کر اپنے عصر کے اندر امامت کے لیے کام کرنا، یہ ہمیں مجلسیں بتائیں گی۔ ان مجالس کا مقصد ہی یہی ہے کہ امام نہم چاہتے کیا ہیں، تقاضا کیا کر رہے ہیں۔ امام نہم تک آنے کے لیے ہمیں میں تھوڑا سا پیچھے آئمہ کے دور کی وضاحت کر دوں، خصوصاً امام ششم کے دور سے، چھٹے امام کے دور سے، چونکہ یہ وہ دور ہے چھٹے امام کا کہ جس کے اندر بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور بنو عباس برسر اقتدار آ رہے تھے۔ یہ بزرگان بہتر جانتے ہیں، جوانان شاید آشنا ہوں، لیکن میں یہ چھوٹے عزیزان ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخ کی کچھ چیزیں جو ان کی خدمت میں بھی عرض کرنی ہے، خوب توجہ سے سنیں۔ بنو عباس جب برسر اقتدار آئے امام ششم کے دور میں، چھٹے امام کے دور میں، چونکہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی، اب بنو عباس برسر اقتدار آئے۔ بنو عباس خود خاندان رسول اللہ میں سے ہیں، باہر کے لوگ نہیں ہیں یہ۔ یعنی عرض یہ کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئمہ کے اوپر کتنے سارے محاذ کھلے ہوئے تھے، ایک محاذ نہیں تھا، کئی محاذوں کا مقابلہ امام کرتے تھے، کئی محاذ کا مقابلہ۔ امام ششم کے دور میں بنو عباس جب برسر اقتدار آئے، بنو عباس جناب عباس کی اولاد میں سے ہیں، عباس رسول اللہ کے چچا ہیں، رسول اللہ کے سگے چچا ہیں ایک، جن کا نام عباس ہے، ان کے فرزند ہیں، عباس کے فرزند ہیں عبداللہ ابن عباس، بڑی شخصیتیں، کربلا کے واقعے کے وقت بھی موجود تھیں، سید الشہداء نے ان کو دعوت بھی دی لیکن بہر کیف یہ کربلا نہیں آئے، حتیٰ کہ حضرت نے کافی ان کو دعوت دی۔ بہر کیف عباس رسول اللہ کے چچا ہیں، جناب عباس کے بڑی معتبر شخصیتیں، شیعہ و سنی دونوں کے نزدیک معتبر شخصیتیں۔ عباس کے جناب عباس کے دو فرزند ہیں، عبیداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس۔ عبیداللہ ابن عباس وہ شخصیت ہے جو امام حسن کی فوج کے سالار تھے، لیکن امیر شام کے ہاتھوں بک گئے تھے، 12,000 دینار کے عوض، اور شام کی خوبصورت عورت سے شادی اور منصب و عہدے کی خاطر، یہ تین ان کو پیشکش کی امیر شام نے، اور امام حسن کے جو لشکر کے یہ سالار تھے یہ بک گئے، عبیداللہ ابن عباس۔ انہی کے بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس بڑی شخصیت ہے تاریخ میں، ان کو امیر المومنین نے والی بھی بنایا، مقرر بھی کیا نمائندہ اپنا، لیکن حکومتی انتظامات ان سے چل نہیں سکے، اس لیے امیر المومنین نے ان کو معزول بھی کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس فرزند ہیں جناب عباس کے، عبداللہ کے بیٹے ہیں علی، علی بن عبداللہ، انہی کے بیٹے ہیں علی بن عبداللہ، اور پھر انہی علی کے بیٹے کہ ان کا نام بھی عبداللہ ہے۔ یعنی دوبارہ سنیں شجرہ، پہلے ہمیں سمجھ آئے تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ لوگ کون تھے اور آئمہ کا مقابلہ کن کن سے ہے۔ ہمیں صرف یہی معلوم ہے کہ مامون رشید سے امام نے مقابلہ کیا، معتصم سے مقابلہ تھا، حکومتوں سے مقابلہ تھا، بے شک وہ بڑا محاذ تھا، لیکن وہ بڑا محاذ بنا اندرونی محاذ کی وجہ سے، وہ بڑا محاذ یا قاتلین طاقتور ہوئے اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے، اندر سے کمزوری کی وجہ سے۔ ہوا کیا، عبداللہ ابن عباس جناب عباس کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں علی، علی بن عبداللہ، اور علی کے بیٹے ہیں پھر عبداللہ، عبداللہ بن علی، اور ان عبداللہ کے تین فرزند ہیں، ابراہیم امام، ابو العباس صفا، ابو منصور دوانقی، ابو منصور جعفر، معذرت، ابو منصور جعفر، یہ تین فرزند ہیں عبداللہ بن علی کے، تین فرزند ہیں، ابراہیم امام، ابو العباس صفا، ابو منصور جعفر، یہ تین فرزند، ان میں پہلا خلیفہ جو بنو عباس کے ہیں وہ ابو العباس صفا ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا خلیفہ جو بنے وہ ابو جعفر ہیں، یہ پہلے خلیفہ کے طور پر نامزد ہوئے۔ یہاں سے بنو عباس کی حکومت مضبوط ہوئی، ان کا سلسلہ شروع ہوا، اور امام ہشتم، آٹھویں امام کا قول بھی ہے کہ جتنے ظلم ہم پہ بنو عباس نے کیے اتنے بنو امیہ نے بھی نہیں کیے، جتنے ظلم، اسی لیے ہمیں بنو عباس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ میں یہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ کہ بنو عباس کون ہے، اور یہ بھی کہ یہ بنے کیسے طاقتور، وہ علل و اسباب کہ جس کی وجہ سے آئمہ قتل ہو گئے۔ آئمہ کہ جن کو اللہ نے امت کا حاکم بنایا تھا وہ اپنے حق کے حاکمیت سے محروم رہے ان وجوہات کی وجہ سے. ابراہیم امام یہ بڑے فرزند ہیں علی بن عبداللہ کے, عبداللہ بن علی کے بڑے فرزند ہیں. بنو عباس کی حکومت کے لیے کس کس نے کام کیا یہ شخصیات بھی ہمیں جاننا ضروری ہیں. ایک ہیں ابو مسلم خراسانی, یہ مشہور ہیں تاریخ میں, جو خراسان اصفہان اور ایران کی زمین پر تھے. ظاہراً یہ شیعہ شخصیات ہیں کہ تشیعوں میں شمار ہوتی ہیں, آئمہ کا نام لینے والی, آئمہ سے محبت کرنے والی, ظاہراً یہ بڑی شخصیات اور بڑی شخصیت ہیں جن کا اثر ہے اپنی قوم و قبیلے اور اپنے امت کے اندر ان کا اثر ہے. ایک ہے ابو مسلم خراسانی جو عجم کی سرزمین پر تھے, اور دوسرے ہیں ابو سلمہ خلال. ابو سلمہ خلال یہ عراق اور کوفہ کی زمین پر تھے. یہ دونوں بڑی شخصیت ہیں. ان دونوں نے جھنڈا اہل بیت کا اٹھایا, نام اہل بیت کا لیا. جیسے ابو مسلم خراسانی کے بارے میں ہے نا کہ 100,000 کا لشکر اس نے جمع کیا سید الشہداء کے نام پر, اور جب صدیر سیروفی بھاگے ہوئے آئے دوڑ کر, صدیر سیروفی امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر بولا کہ مولا جلدی کیجئے, اب آپ کو آپ کا حق مل جائے گا. صدیر سے روایت ہے, امام نے کہا اے صدیر میرے پاس 17 شیعہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے حق کے لیے قیام کروں, 17 شیعہ نہیں ہے. یعنی 100,000 کا لشکر ابو مسلم نے تیار کیا ہے لیکن امام صادق فرما رہے ہیں میرے پاس 17 شیعہ بھی نہیں ہے. اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر معاملہ کچھ اور تھا. انہوں نے جھنڈا اہل بیت کا اٹھایا, جیسا کہ پاکستانی ملت واقف ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو جھنڈا اہل بیت کا اٹھاتے ہیں, لیکن جھنڈے کے جھانسے میں نہ آئیں, اندر دیکھیں ایجنڈا کس کا ہے. ابو مسلم خراسانی, ابو سلمہ خلال, انہوں نے جھنڈا اہل بیت کا اٹھایا, اندر ایجنڈا بنو عباس کا تھا. بے شعور قومیں, بے شعور ملتیں, بے بصیرت لوگ ایسے ہی جھنڈوں کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں, ناروں کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں. آئمہ کے دور سے یہ ہوا. میں مختصر عرض کروں چونکہ تاریخ بہت مفصل ہے. یہاں سے بنو عباس برسر اقتدار آنا شروع ہوئے, اور بنو عباس کی حکومت کے لیے ابو سلمہ خلال اور ابو مسلم خراسانی دونوں نے کام کیا. بنو عباس کی حکومت ختم کی انہوں نے اور ان کی حکومت کو مضبوط کیا. بنو عباس کی حکومت کو عجم کی زمین پر ابو مسلم ہیں, اور عرب کی زمین پر ابو سلمہ ہیں, کہ ان دونوں نے کام کیا. ایک اور چیز یہاں پر میں وضاحت کر دوں, امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک اور محاذ امام کے اوپر کھولا گیا, وہ اندرونی محاذ تھا بنو ہاشم کا, خود بنو ہاشم کا, اور یہ زیادہ دور کی شخصیات نہیں ہیں. امام حسن کے فرزند ہیں حسن مسنہ, تاریخ میں جانتے ہیں الحمدللہ بزرگان جانتے ہیں, میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. حسن مسنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کربلا میں زخمی ہو گئے تھے لیکن شہید نہیں ہوئے تھے, چونکہ ان کی والدہ کے قبیلے والے جو تھے ان کو اٹھا کر لے آئے تھے, کربلا میں ان کی شہادت نہیں ہوئی. حسن مسنہ کی مسنہ ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے, دوسرا حسن. حسن مسنہ جو امام مجتبیٰ کے فرزند ہیں, حسن مسنہ کے فرزند ہیں عبداللہ, چونکہ حسن مسنہ کی شادی ہوئی تھی سید الشہداء کی صاحبزادی سے, فاطمہ بنت حسین سے, اور ان سے جو بیٹے کی ولادت ہوئی وہ ہیں عبداللہ ابن حسن. حسن مسنہ کے فرزند عبداللہ, عبداللہ کو عبداللہ محض کہا جاتا ہے تاریخ میں. محض یعنی مخصوص عبداللہ, خصوصی عبداللہ. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے چونکہ عبداللہ محض کا شجرا دونوں اماموں سے ملتا ہے, حسنین سے. امام حسن عبداللہ کے دادا ہیں اور امام حسین ان کے نانا ہیں. خوب توجہ کریں, عبداللہ محض کے فرزند ہیں محمد ابن عبداللہ, کہ جن کو تاریخ میں نفس زکیہ بھی کہا گیا ہے. ان کو بڑی بے دردی سے بنو عباس نے قتل کیا. عبداللہ کے فرزند, یہ آل حسن کا شجرا ہے, یعنی امام حسن کی اولاد کا ہے, اور آل حسین میں سے ادھر امام صادق علیہ السلام موجود ہیں. یعنی امام صادق کے دور میں دو بڑی شخصیات تھیں, ایک خود امام صادق اور ایک عبداللہ حسن, عبداللہ ابن حسن, عبداللہ محض. یہ دو بڑی شخصیات تھیں, ایک آل حسین میں سے اور ایک آل حسن میں سے. عبداللہ اور امام صادق کو ابو سلمہ خلال نے خط لکھا، دو خط لکھے اور وہاں پر بلانا چاہا اس نے. ابو سلمہ خلال کی سازش یہ تھی کہ کسی طرح ان دو بڑی شخصیات، چونکہ دونوں کا بڑا اثر تھا، دونوں بنو ہاشم کی بڑی شخصیات، ایک آل حسن میں سے ہیں، ایک آل حسین میں سے ہیں. ابو سلمہ خلال کی سازش یہ تھی کہ کسی طرح یہ آ جائیں، ان میں سے کوئی ایک شخصیت آ جائے، اور پھر اس کے بعد کیا جائے، ان کے ذریعے سے بنو عباس کی حکومت کو ختم کیا جائے، اور پھر ان کو بھی ختم کیا جائے، اور ابو سلمہ خلال برسر اقتدار آ جائے. یعنی اس نے پیچھے سازش یہ کی. اس سازش کو امام صادق جانتے تھے اپنی بصیرت سے، امامت سے. عبداللہ نہیں جانتے تھے، عبداللہ محض، عبداللہ ابن حسن نہیں جانتے تھے. یہ اس سازش کے جھانسے میں آ گئے، لیکن امام صادق نے ان کو بھی روکا. جب دونوں کو خط لکھا ابو سلمہ نے، تو امام صادق نے ابو سلمہ کا خط پڑھا ہی نہیں، جلا دیا، اس کو پڑھا ہی نہیں. عبداللہ محض اس سازش کے اندر آ گئے، شکار ہو گئے، اور ابوا کے مقام پر ایک اجلاس ہوا. ابوا وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ کی والدہ کی وفات ہوئی، جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی، رسول اللہ کی والدہ معظمہ کی جہاں پر وفات ہوئی، مکہ کے قریب مقام ہے ابوا. ابوا کے اندر اجلاس ہوا بنو ہاشم کا، جس کی صدارت عبداللہ ابن حسن نے، چونکہ امام صادق اس اجلاس میں نہیں گئے، منع فرمایا، چونکہ وہ اجلاس نہیں تھا، ایک سازش تھی، دین کے لیے وہ نہیں تھا، بلکہ ابو سلمہ کا بچھایا ہوا ایک جال تھا امامت کے لیے اور حکومت کے لیے، مثلا خود حکومت کرنے کے لیے. اس اجلاس کے اندر یہ شریک ہوئے بنو ہاشم کی سرکردہ شخصیات کے، جس میں عبداللہ ابن حسن ہیں، اور ان کے بیٹے محمد زکیہ، محمد نفس زکیہ جن کو کہا جاتا ہے، محمد ابن عبداللہ، یہ بھی شریک ہوئے. خوب توجہ کریں، میں یہ وہ محاذ تک لانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جو محاذ اندر سے آئمہ کے اوپر کھولا گیا، اندر سے. کتنی بڑی شخصیت ہیں، عبداللہ ابن حسن، امام مجتبیٰ کے پوتے، سید الشہداء کے نواسے، کتنی بڑی شخصیت ہیں تاریخ میں. انہی کے فرزند ہیں عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ. مقام ابوا کے اوپر اجلاس ہوا، اور اس کے اندر طے یہ ہوا، اور اس اجلاس کے اندر صرف آل حسن نہیں تھے، بلکہ بنو عباس بھی موجود تھے، ابو العباس صفا بھی موجود تھا، اور ابو جعفر منصور بھی، بنو عباس کی شخصیات بھی تھیں اور یہ بھی تھے. اور ابو سلمہ خلال نے یہ اجلاس منعقد کیا. آپ توجہ کریں، اس اجلاس میں طے کیا پایا، کہ سب نے مل کر اس بات پر اتفاق کیا کہ محمد بن عبداللہ، یہ جو محمد نفس زکیہ ہیں، محمد بن عبداللہ کو کہا کہ یہ محمد امام مہدی ہیں. سب نے بتوفق طور پر فیصلہ کیا. آپ توجہ کریں، ایک محاذ امام کے اوپر وہ ہے جو بنو امیہ نے کھولا، پھر بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی تو بنو عباس نے کھولا. یعنی حکومت کی طرف سے ایک مقابلہ وہ تھا جو امام حکومتوں سے کرتے تھے، ان کی سیاست سے مقابلہ کرتے تھے، ان کی ناپاک عزائم و سیاست سے، اور دوسرا مقابلہ امام اندر سے بنو ہاشم کی شخصیات، جو امام مہدی کا جو نظریہ تھا، یعنی نظریہ مہدویت، اس کو بھی آئمہ نے بچانا تھا. چونکہ کتنے لوگوں نے تاریخ میں، کتنے لوگوں نے اٹھ اٹھ کر دعویٰ کیا امام مہدی کا، کہ خود محمد نفس زکیہ، محمد ابن عبداللہ، ان کو انہوں نے کہا کہ یہ امام مہدی ہیں، یہ وہی مہدی ہیں جن کی بشارت رسول اللہ نے دی تھی. کس بات پر انہوں نے کہا کہ اس لیے چونکہ ان کا نام بھی رسول اللہ کے نام پر ہے، رسول اللہ کے نام پر ہے، ان کا نام بھی محمد ہے، اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرا ایک فرزند جس کا نام محمد ہوگا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. امام مہدی کے بارے میں حضرت نے بشارت دی. لیکن تاریخ میں توجہ کریں، اتنے لوگوں نے اٹھ کر دعویٰ کیا، اور دعویٰ ہمیں سامنے ظاہر نظر تو آ رہا ہے کہ کس کس نے دعویٰ کیا، لیکن پیچھے آپ یہ حربہ دیکھیں کہ ساتھ کون کون دیتا تھا، خود آئمہ کے خاندان کے افراد ساتھ دیتے تھے، یا بعض جگہ پر خود آئمہ کے سگے بھائیوں نے ان کا ساتھ دیا حکومتوں کا. جیسے امام رضا علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں زید، ایک زید شہید الگ ہیں، وہ جو جن سے زیدی سادات ہیں وہ الگ ہیں، وہ امام چہارم کے دور میں، ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن ایک اور زید ہیں امام رضا علیہ السلام کے دور میں، امام رضا کے سگے بھائی، امام کاظم کے بیٹے، یہ زید کو امام رضا کہتے تھے، یہ زید نار ہے، جہنمی زید ہے، کیونکہ یہ زید انہوں نے خود اٹھ کر دعویٰ امامت کیا، امام کے مقابل آ گئے کہ میں امام ہوں مثلا، یعنی امام کاظم کے بعد زید نے کہا کہ امامت میرے پاس آ گئی ہے، امام رضا کی امامت کا انکار کیا. ان کے پیچھے سیاسی چپکلشیں ہوتی تھی، یعنی حکومتیں ان کو باقاعدہ طور پر سپورٹ کرتی تھیں امامت کے خلاف. زید کو بنو عباس سپورٹ کرتے تھے امام رضا کے خلاف، اور ایک طرف مامون کی سازش دیکھیں، ادھر زید کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے اور ادھر امام رضا کو ولی عہدی دی جا رہی ہے. اب آپ توجہ کریں، بہت ہی کٹھن مراحل ہیں آئمہ کے اوپر. میں سارے محاذ آپ کو دوبارہ گنوا دوں، ممکن ہے تو نوٹ کر لیں. ایک محاذ وہ ہے جو آئمہ کے اوپر حکومتیں کھولتی تھیں، اس کا مقابلہ بھی آئمہ نے کرنا ہے. ایک محاذ اندر سے کھل گیا جو نظریہ مہدویت کو لوگوں کے درمیان میں شک و شبہات میں ڈال رہا ہے، اب نظریہ مہدویت کو بھی آئمہ بچا رہے ہیں. اور تیسرا محاذ تشیعوں کے اندر عقیدتی جنگیں ہیں. ایک قرآن نامی طبقہ بن گیا امام صادق کے دور میں، دوسرا طبقہ متکلمین تھا جو لوگوں کو علمی بحث کر کے گمراہ کرتا تھا، متکلمین. یہ تشیعوں کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو طبقے تشیعوں کے اندر بنے، فرقے تشیعوں کے اندر، آئمہ کی موجودگی میں اندر بن جاتے تھے فرقے، آئمہ ان سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں. اور ایک طبقہ صوفی تھا، صوفیزم، یعنی غیر ذمہ دار طبقہ، مقدس ہوتے تھے لیکن غاروں میں بیٹھ کر مثلا چلے کاٹنا، لوگوں سے لا تعلق ہو جانا، معاشرے کی اصلاح نہ کرنا، امام صادق نے ان سے بھی مبارزہ کیا. امامت اس کو نہیں کہتے کہ معاشرے سے لا تعلق ہو کر غاروں میں پہاڑوں میں چلے جائیں اور بس نمازیں پڑھتے رہیں، نہ. سید الشہداء کو یہی مشورہ عبداللہ ابن عباس نے دیا تھا کہ آپ بصرہ چلے جائیں، یمن چلے جائیں، مدائن چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، یزید ایک نہ ایک دن مر جائے گا، آ جائیے گا، آپ کو کیا پڑی ہے یزید سے ٹکر لینے کی، مقابلہ کرنے کی. سید الشہداء نے ان کو کیا جواب دیا؟ اے عبداللہ، اللہ نے مجھے امام بنایا ہے، امام غاروں میں بیٹھنے نہیں آتا، امام اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے اوپر حکومت کرنے آتا ہے. سید الشہداء نے ان کو جواب دیا کہ امام وہ نہیں ہوتا کہ امت امیر شام کے ہاتھ میں رہے اور علی غار میں چلے جائیں، نہ، اللہ نے علی کو امت کا حاکم بنایا ہے، اللہ نے آئمہ کو حکومت کا حاکم بنایا ہے، خود بنایا ہے، لوگوں کو نہیں کہا کہ آپ جا کر چن کر اپنا حاکم چن لو، نہ، اللہ نے مقرر کیا ہے لوگوں کا حاکم. امامت وہ منصب ہے، امامت وہ عہدہ ہے، امامت وہ نظام ہے جو بشر کے اوپر، جو پوری دنیا کے اندر نافذ ہونے کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے. توجہ کریں، ایک یہ محاذ تھا جو تشیعوں کے اندر عقیدتی جنگیں تھیں. ایک فرقہ جو ساتویں امام کے دور میں وجود میں آیا، فرقہ واقفیہ، واقفیہ، یہ فرقہ، اس کو واقفیہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ فرقہ وقف کر گیا تھا، رک گیا تھا، وقف کرنا، کسی مقام پر وقف کرنا، رک جانا، اس لیے اس کو فرقہ واقفیہ نام اس کا پڑ گیا. کہاں پر یہ رک گئے تھے؟ امام کاظم کی امامت پر رک گئے تھے، امام رضا کو امام نہیں مانا فرقہ واقفیہ نے. لیکن یہ فرقہ واقفیہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا کہ نوے اور دسویں امام کے دور میں یہ بہت مضبوط جڑے پکڑ گیا. اور آج اگر آپ نے فرقہ واقفیہ کو سمجھنا ہے تو میں فرقہ واقفیہ کی مثال دیتا ہوں، آج کے دور میں بھی سمجھ آ جائے گا، آج بھی یہ موجود ہیں. یہ نہ سمجھے فرقہ واقفیہ ختم ہو گیا، اس نظریے کے، اس عقیدے کے آج بھی موجود ہیں. مثلا فرقہ واقفیہ کیا کرتا تھا؟ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، یہ فرقہ واقفیہ کا عقیدہ تھا. اور فرقہ واقفیہ تشیعوں کے اندر بنا تھا، تشیعوں کو اس نے گمراہ کیا تھا اور توڑا تھا آپس میں. پہلا ان کا کیا عقیدہ تھا؟ معاذ اللہ، قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے. اور حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے، قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی موجود ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ شک و شبہ بھی آ جائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اگر قرآن کے بارے میں شک و شبہ آ جائے۔ قرآن جیسا نازل ہوا آج بھی ویسا ہی موجود ہے۔ پہلا ان کا عقیدہ یہ تھا جو انہوں نے شبہات ڈالے۔ دوسرا، فرقہ واقفیہ قرآن کے اوپر روایات کو ترجیح دیتے تھے، قرآن کو ترجیح نہیں دیتے تھے، روایات کو، احادیث کو ترجیح دیتے تھے۔ اور حتیٰ کہ امام رضا کیا فرماتے ہیں، ہماری حدیث کو قرآن پر پرکھنا، قرآن سے دیکھنا، اگر قرآن سے نہ ملے تو رد کر دینا۔ یہ آئمہ بتا رہے ہیں۔ اور یہ فرقہ واقفیہ کیا کرنے لگا، روایات کو ترجیح دیتا تھا قرآن کے اوپر۔ اب حرج نہیں ہے میں آج کے دور میں آپ کو بتا دوں، آپ نظر دوڑائیں، نظر اٹھائیں، اپنے علاقے میں نظر اٹھائیں، اپنے شہر میں نظر اٹھائیں، آپ کو یہ فرقہ آج بھی نظر آئے گا اخباریت کے نام سے۔ یہی عقائد آج ان کے بھی ہیں۔ اگر آپ ان کے عقائد پڑھیں، جا کر پڑھیں، اس کو دیکھیں، ریسرچ کریں، اس پر تحقیق کریں، پڑھیں، وہی سیم عقائد جو واقفیہ کے تھے آج وہی ان کے، نام تبدیل ہو گیا، نظریہ وہی ہے۔ اب آپ توجہ کریں، دسویں امام کے پاس شیعہ آئے، امام دہم کے پاس شیعہ آئے۔ بہت سخت روایت ہے یہ، بہت سخت جملہ ہے یہ۔ ہم لوگ بڑے سادہ بن جاتے ہیں نا کہ ابھی ہم کیا کریں، ہمیں تو سب شیعہ لگتے ہیں، جو حسین کا نام لیتے سب حسینی ہیں، جو آ کر مثلا کچھ بھی آ کر ہمیں ہماری مثلا رسمیں شروع کر دے، وہ کہتے سب ہی حسینی ہیں، بس حسین کا نام لے رہا ہے ہمیں یہی کافی ہے، جو آ کر ممبر سے ہمیں جو سنا دے کہتے بس ٹھیک ہے ذکر حسین ہے۔ نہ، اتنے سادے نہ بنے، آئمہ تنہا ہو گئے اس سادگی کی وجہ سے، لوگوں کی اسی سادگی و بے بصیرتی کی وجہ سے آئمہ قتل ہو گئے، تنہا ہو گئے۔ آپ توجہ کریں، آتے ہیں بعض لوگ آئے امام دہم کے پاس، دسویں امام کے پاس، اور آ کر کہا کہ مولا یہ جو فرقہ واقفیہ اور کیسانیہ، بہت سارے فرقے بنے تھے، یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ آ کر امامت کے متعلق لوگوں کے ذہن میں شبہات ڈالتے تھے۔ یہ فرقہ بنا کہاں پہ، ساتویں امام کے دور میں، ساتویں امام کی شہادت کے بعد وجود میں آیا یہ فرقہ۔ آٹھویں امام کے دور میں اتنا زیادہ قوی نہیں تھا یہ، نوے اور دسویں امام کے دور میں یہ فرقہ بہت مضبوط ہو گیا، بہت مضبوط ہو گیا۔ اب لوگ آئے دسویں امام کے پاس، جب اس نے اتنی زیادہ جڑیں پکڑ لیں کہ تشیعوں کے عقیدے خراب کر دیے، امامت کے متعلق گمراہ کر دیا۔ جب یہ دسویں امام کے پاس آئے یہ لوگ تشیعوں، جو چند حقیقتاً شیعہ تھے، چند افراد جو واقعاً امام کے پیروکار ماننے والے تھے، آئے اور آ کر کہا مولا ایک ہماری مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری مجلسوں میں آ جاتے ہیں۔ اب ظاہراً وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرتے ہیں، فرقہ واقفیہ۔ دسویں امام کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا اور کہا مولا یہ ہماری مجلسوں میں آ جاتے ہیں اور آ کر اپنے غلط عقائد سے ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ہم کیا کریں۔ اب لوگوں نے سوال کس سے کیا، دسویں امام سے، امام نقی علیہ السلام سے یہ سوال کیا۔ اب آپ جواب سنیں، بڑی توجہ سے جواب سنیں، آج بھی دسویں امام کا جواب یہی ہے۔ آج بھی یہ جو تشیعوں کے اندر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، تشیعوں کے اندر غلط عقیدتی جنگیں ڈالی جا رہی ہیں، تشیعوں کو امامت کے متعلق کبھی گمراہ کر دیتے ہیں کہ بھائی امامت یہ نہیں ہے، امامت یہ ہے، امامت یوں ہے، نا، آج بھی ان کے بارے میں بھی وہی جواب امام دہم کا ہے جو اس وقت تھا۔ جب انہوں نے آ کر کہا کہ مولا ہم کیا کریں، یہ آ کر ہمارے درمیان بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری مجلسوں کے اندر غلط عقیدے بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں، امام نقی علیہ السلام نے کہا کہ یہ ممتورا ہیں، ان کو اپنی مجلسوں میں جگہ مت دو۔ ممتورا، میم میم طا واو را الف، ممتورا ممتور سے ہے، ممتور مطر عربی میں بارش کو کہتے ہیں، مطر عربی میں بارش کو کہتے ہیں، اور ممتورا بارش میں بھیگ جانے والی اس کتیا کو کہتے ہیں، مونس، کتے کو نہیں کہتے، کتیا کو، ممتورا بارش میں بھیگ جانے والی اس کتیا کو کہتے ہیں جو بارش میں بھیگ جائے اور پھر خشکی پہ آ کر اپنے بدن کو جھٹکے. آپ نے دیکھا یہ عمل, کتے اکثر یہ کرتے ہیں بعض جگہوں پر, دیکھیے گا آپ بارش میں جب وہ بھیگ جائیں تو پھر جا کر خشکی کے اوپر اپنے بدن کو جھٹکتے ہیں. امام نے کہا ان کی مثال ممتورہ ہے, ان کو اپنی مجلسوں میں جگہ نہ دو. کتنا سخت جملہ امام دہم کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے ممتورہ سے تشبیہ دی کہ یہ لوگ جب تمہاری مجلسوں میں آ کر بیٹھیں گے تشیعوں کے اندر تو اپنے غلط عقائد کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, آپ دیکھیں جب وہ ممتورہ, جب وہ بارش میں بھیگا ہوا جانور, وہ کتا جو بارش میں بھیگ جاتا ہے جب خشکی پر آ کر اپنے بدن کو جھٹکتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے بدن کا پانی دوسروں کے اوپر جاتا ہے, وہ نجس پانی ہوتا ہے, چونکہ کتا نجس جانور ہے, نجس العین ہے. نجس جانور کے اوپر جب پانی ڈلتا ہے اور پھر اگر وہ جا کر اپنے بدن کو چھٹکے جھٹکے تو پھر وہ پانی کیا ہوتا ہے, دوسروں کو جا کر آلودہ کرتا ہے, نجس کرتا ہے. اسی لیے امام نے اسی سے تشبیہ دی ان لوگوں کو جو تشیعوں کے اندر غلط عقائد پھیلا رہے تھے. امام دہم نے کہا کہ ان کو اپنی مجلسوں میں جگہ نہ دو, یہ ممتورہ ہیں, کیونکہ یہ تمہاری مجلسوں میں آ کر جب ان کے منہ سے غلط عقائد نکلتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ممتورہ اپنا بدن چھٹک رہی ہے, اور وہ غلط عقائد تشیعوں کے ذہن میں جاتے ہیں اور جا کر ہمارے تشیعوں کے اذہان کو نجس کرتے ہیں, آلودہ کرتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. عزیز من توجہ فرمائیں, کتنے محاذ آئمہ کے اوپر کھلے ہوئے ہیں, آئمہ مقابلے کر رہے ہیں, منع فرما رہے ہیں. اتنے سادے نہ بن جائیں جو آ کر حسین کا نام لے اور ہم کہیں گے جی مولائی ہے بس اپنا ہے. اس کا ہدف دیکھیں اندر کیا ہے, کہیں ایجنٹ تو نہیں ہے کسی کا, کسی کے تحت تو کام نہیں کر رہا. امام صادق کے دور میں ایک ابو مسلم تھا, آج بہت سارے ابو مسلم ہیں جو نام حسین کا لیتے ہیں لے جا کر کہیں اور جوڑ دیتے ہیں, نام دین کا لیتے ہیں لے جا کر کہیں اور جوڑ دیتے ہیں. یہ فرقہ ساتویں امام کے دور میں وجود میں آیا, آٹھویں امام نے بھی اس سے مبارزہ کیا. اب آپ توجہ کریں, یہاں پر نویں امام کا دور بہت ہی اتنا زیادہ کٹھن ہو گیا امام کے اوپر کہ آپ اندازہ کریں جوانی کے عالم میں امام شہید ہو گئے, 25 سال کی عمر میں, فقط 25 سال کا جوان شہید ہو گئے. سب سے کم عمری میں امام جواد شہید ہوئے, سب سے کم عمری میں. امام 7 سال کے تھے, امام جواد 7 سال کے تھے جب امام رضا کی شہادت ہوئی, اور امام رضا کو لوگ تانے دیتے تھے چونکہ امام رضا کے اولاد دیر سے ہوئی تھی, امام جواد کی ولادت دیر سے ہوئی تھی. بعض روایات میں ہے کہ امام جواد کی ولادت جب ہوئی تو اس وقت امام رضا کی عمر مبارک 45 برس تھی یا 47 برس تھی, 47, یعنی اتنی ایج میں جب امام تھے اس وقت امام جواد کی ولادت ہوئی تھی. اب توجہ کریں, بعض لوگ امام رضا کو ایسے ہی تانے دیتے تھے جیسے رسول اللہ کو بعض کہتے تھے, معاذ اللہ ابتر کہتے تھے رسول اللہ کو, کہ آیت نازل ہوئی انا آتینا کل کوثر, کہ ابتر کون ہے, ابتر وہ ہیں اے حبیب آپ نہیں ہیں. امام رضا کو بعض ایسے ہی تانے دیتے تھے کہ آپ کے تو مثلا اولاد بھی نہیں ہے, یہ امامت کیسے چلے گی. اور پھر یہ جو فرقہ واقفیہ تھا اس کو موقع مل جاتا تھا کیونکہ امام رضا کے امام جواد کی ولادت دیر سے ہوئی, تو اسی لیے یہ جتنا بیچ میں عرصہ تھا فرقہ واقفیہ کو موقع ملا امامت سے متعلق شبہات ڈالنے کا. مثلا انہوں نے ایک شبہ یہ ڈالا کہ امام کاظم کے بعد امام رضا امام نہیں ہے بلکہ اسماعیل امام ہے, جن سے آج یہ اسماعیلی ہیں, آغا خانی اسماعیلی فرقہ جو ہے یہ وہیں سے وجود میں آیا. اسماعیل امام کاظم کے فرزند ہیں, ساتویں امام کے فرزند ہیں, اور اسماعیل کی وفات امام کاظم کے دور میں ہی ہو گئی تھی, معذرت امام ہشتم, امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں اسماعیل, اور اسماعیل کی وفات چھٹے امام کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی, چھٹے امام کی زندگی میں ہو گئی تھی. اور جب ان کی وفات ہوئی اسماعیل کی تو چھٹے امام نے ان کا جنازہ گھر سے قبرستان تک 8 مقامات پر روک کے رکھا، 8 مقامات پر روکتے رہے، اور روک روک کر کفن چہرے سے ہٹا کر لوگوں کو دکھاتے رہے کہ یہ دیکھو یہ میرا فرزند اسماعیل ہے، اب اس دنیا میں نہیں ہے. 8 مقامات پر امام صادق نے ایسا کیا، دکھاتے تھے اور پھر تدفین ہوئی. آپ توجہ کریں کیوں امام صادق ایسا کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ امام صادق کو معلوم تھا کہ میرے بعد یہ لوگ امام کاظم کے بجائے اسماعیل کو امام مانیں گے. بعض ایک فرقہ اسماعیلی جو وجود میں آئے، یہ اسماعیلی فرقہ جو آج آغا خانی کے نام سے بھی مشہور ہے، اسماعیلی فرقہ یہ جو وجود میں آیا، یہ وہیں اسماعیل کو انہوں نے امام مانا، امام کاظم کو امام نہیں مانا بلکہ اسماعیل جو بھائی ہیں امام کاظم کے ان کو امام مانا. اب فرقہ واقفیہ جو تھا امام رضا کے دور میں، اس نے ایک کام یہ کیا کہ لوگوں کو اسماعیل سے جو اسماعیل کی امامت سے جوڑتے تھے، اور یہ فرقہ واقفیہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا یہ تھا کہ امام صادق کی شہادت کے بعد اسماعیل مثلا اس دنیا سے نہیں گئے، فوت نہیں ہوئے، بلکہ اسماعیل پردہ غیب میں چلے گئے اور وہی امام مہدی ہیں. یہ فرقہ واقفیہ لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ڈالتا تھا. پس عزیز من، میں مختصر کروں، نوے امام کا دور جب آیا، یہاں امام رضا کی شہادت ہوئی، بہت کٹھن دور ہے، معتصم عباسی خلیفہ بن گیا مامون کے بعد. اول شروع میں جب امام نے امام رضا کے بعد منصب امامت سنبھالا، اس وقت مامون ہی تھا خلیفہ، پھر اس کے بعد مامون اس دنیا سے جب گیا تو معتصم خلیفہ بن گیا امام نہم کے دور میں. اور اتنا اس نے امام کے اوپر گھیرا تنگ کر دیا، معتصم نے اتنا گھیرا تنگ کر دیا. اب توجہ کریں، نوے امام، امام جواد تشیع کو عقیدتی جنگوں سے بچا رہے ہیں، خود بھی نظر بند ہیں، امام کو سامرا لے آئے گرفتار کر کے، یہ معتصم نے حکم دیا کہ امام کو اٹھا کر سامرا لے آؤ، وہاں نہ رہنے دو. اب امام کا دور اتنا خطرناک ہے کہ وہاں پر رابطے تشیع اپنا تشیع ظاہر نہیں کر سکتا، ظاہر کرنے پر قتل کر دیا جائے گا. امام کو سامرا لے آئے، وہاں پر امام موجود ہیں. اب بہت سارے محاذ امام کے اوپر ہیں، امام جواد کے اوپر، تشیع کے اندر عقیدتی جنگیں یعنی فرقے جو ہیں ان سے بھی امام اس کو بچا رہے ہیں، اپنی بھی حفاظت کر رہے ہیں دشمنوں سے، کیونکہ امام اگر زندہ رہیں گے، موجود رہیں گے، تو ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس لیے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. سیاسی محاذ بھی امام کے اوپر کھولا ہوا ہے، اور معتصم نے ایک چال یہ چلی، وہاں پر اس نے یہ کام یہ کیا کہ ام فضل سے امام کا نکاح کروایا. ام فضل معتصم کی بیٹی ہے، ام فضل امام جواد کی بیوی ہیں، اور یہ وہ عورت ہے جس نے امام جواد کو زہر دیا ہے. امام کے قاتل خود امام کی یہ بیوی ہے ام فضل، اس سے نکاح کرایا. اور یہاں پر علمی مناظرے بھی امام کرتے ہیں، امام کا دور اتنا خطرناک ہے. اب مسلمانوں کو غلط عقائد سے بھی امام جواد بچا رہے ہیں علمی مناظرے کر کے، کہ تاریخ میں ایک بہت بڑا مناظرہ موجود ہے امام جواد کا، سب سے بڑا مناظرہ غالباً جو ابھی تک روایات میں بعض علماء کے نزدیک یا اہل علم نے جس کو بیان فرمایا، سب سے بڑا توحید اور عقائد مسلمانوں کے اوپر سب سے بڑا مناظرہ جو آج تک موجود ہے وہ امام جواد کا، اتنا بڑا مناظرہ جو امام جواد نے کیا مشرکین سے جو خدا کو خدا کے ساتھ شرک کرتے تھے. اب آپ توجہ کریں، مسلمانوں یعنی اسلام کو بھی امام جواد نے بچانا ہے غلط عقائد سے، مشرکین سے، اوپر سے ایک بڑا محاذ مشرکین کا بھی ہے اور اندرونی محاذ غالیوں کا بھی ہے جو تشیع کو بھی توڑنا چاہ رہے ہیں. اور ایک محاذ جو یہ کام کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اپنی امامت کو بھی بچانا ہے امام نے، امامت سے متعلق جو شبہات یہی ڈالے گئے فرقہ واقفیہ نے کیے اور دیگر مراحل پر آگے یہ طے کرتے گئے. عزیز من، گفتگو کا خلاصہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام، چونکہ سوالات کا بھی سیشن ہے، مختصر عرض کریں، کیوں آئمہ تنہا ہو جاتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ آج ہم اگر بیٹھ کر امام تقی علیہ السلام کی شہادت کی ایک مجلس تو کر لیں اور اس کے بعد پھر گھر چلے جائیں اور سمجھے کہ بہت بڑا فریضہ انجام دے دیا. عزیز من، امامت مہجور کر دی گئی، متروک کر دی گئی، چھوڑ دی گئی. امامت کو چھوڑ کر لوگ کبھی بنو امیہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی بنو عباس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی ابو مسلم کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی ابو سلمہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن امام تنہا ہیں. اور جب آئمہ سے پوچھا گیا، باد کربلا امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، لوگ آتے تھے تعزیت کر کے فقط جاتے تھے، ایک کام جو شاید ہم بھی یہی کرتے ہوں ایام عزہ میں، کہ صرف تعزیت کی حد تک، پرسے کی حد تک. یہی کام امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، لوگ آتے تھے تعزیت فقط. مولا بہت دکھ ہوا، کربلا میں آپ کا گھرانہ قتل ہو گیا، آپ کی ماں بہنوں کے ساتھ یہ ہوا، بہت دکھ ہوا، یہ کہہ کر گھر. اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں، کاش کہ میرے پاس 20 شیعہ ہوتے تو میں اپنے حق کے لیے قیام کرتا. 35 برس امام سجاد خون روتے ہیں، ان کو 20 شیعہ نہیں ملے، ہزاروں پرسہ دار تھے، 20 شیعہ نہیں تھے جو صرف پرسے کی حد تک رکے ہوئے تھے. باقی جو ذمہ داریاں امام سجاد چاہتے تھے وہ اٹھانے کے لیے دیگر تیار نہیں تھے. امام صادق سے صدیر کہتے ہیں کہ مولا قیام کریں، امام کہتے ہیں میرے پاس 17 شیعہ نہیں. امام رضا گرفتار کر کے مدینہ سے خراسان لے آتے ہیں، امام رضا کو لایا جاتا ہے اور پورا مدینہ خاموش ہے. پورا مدینہ امام رضا کے پاس آتا تھا کیا مان کر؟ باب الحوائج، کہ بس ہماری حاجت پوری ہو جائے. عزیز من، اللہ نے امام کاظم کو، امام رضا کو، امام جواد کو امام بنایا ہے، فقط ہماری حاجتوں کا مرکز نہیں بنایا کہ ہم صرف حاجت تو لے لیں باقی اس امام کی پیروی نہ کریں. امام کو حاجت مند نہیں چاہیے، امام کو پیروکار چاہیے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، معذرت کے ساتھ بہت زیادہ وقت ہو گیا، لیکن تھوڑی سی وضاحت کر دوں، امام اور پیر میں فرق ہے. ہم نے امام کو صرف ایک پیر کی حد تک رکھا ہوا ہے. پیر کون ہوتا ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے جو ایک مقدس شخصیت ہوتا ہے. بعض ہوتے ہیں ایسے جو گناہ بھی نہیں کرتے، ایک مقدس ہوتے ہیں، ان کے در پر پیر کو کون چاہیے؟ مرید چاہیے. پیر کے در پر جب مرید جاتا ہے تو مرید پیر سے کیا طلب کرتا ہے؟ حاجت. حاجت طلب کرتا ہے نا، کیونکہ اس کا وہ پیر ہے، مقدس شخصیت ہے، وہ وہاں جاتا ہے، کیا طلب کرتا ہے مرید اپنے پیر سے؟ حاجت. اور بدلے میں پیر کو یہ کیا دیتا ہے؟ عزت، احترام اور ادب کے ساتھ اپنے پیر کا ادب کرتا ہے، مقدس شخصیت ہے. اب ٹھیک ہے، عزت و احترام کرنی چاہیے، ادب ہے، ادب سے پیش آنا چاہیے، لیکن بدلے میں پیر اس سے کوئی تقاضا نہیں کرتا. مرید اس کے در پر گیا، اس کی حاجت پوری ہو گئی، اب ٹھیک ہے، اب پیر اس سے کوئی تقاضا نہیں کرتا، چونکہ پیر کو بس تعظیم اور تقدیس. تعظیم اور تقدیس میں یہ پیر کے لیے منقبت بھی پڑھتا ہے، قصیدہ بھی پڑھتا ہے. قصیدہ و منقبت کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے عزت، احترام اور تعظیم میں پڑھی جائے. ٹھیک ہے، بے شک پڑھیں، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن پیر اس سے بڑھ کر کوئی تقاضا نہیں کرتا اپنے مرید سے، چونکہ اس کو بھی بس یہی چاہیے، ادب و احترام اس کا کر لیا، اس کو مثلا پروٹوکول دے دیا، بس یہی چاہیے. اب اس سے بڑھ کر وہ اپنے مرید سے کوئی تقاضا نہیں کر رہا. لیکن عزیز من، امام وہ نہیں ہوتا کہ ہم امام کے در پر جائیں، امام کو وسیلہ قرار دے کے حاجت لے لیں، پھر اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں، امام اپنے گھر بیٹھے رہیں، ہم اپنے گھر بیٹھے رہیں. نہ عزیز من، امام اب بڑھ کر ہم سے تقاضا کر رہا ہے. دوبارہ توجہ کریں، مرید سے پیر کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ بس عزت و احترام و تعظیم کر لی، یہی کافی ہے، اب کوئی تقاضا نہیں ہے. لیکن امام کون ہوتا ہے؟ امام کے در پر پیروکار چاہیے. پیروکار جب امام کے در پر جائیں، پیروی کرنے کے لیے جائیں، جب پیروکار امام کے در پر جاتا ہے تو کیا بن کر جائے؟ امام سے فقط حاجت لینے نہ جائے، اگرچہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے چونکہ وہ مقدس ہستیاں ہیں ان کے ذریعے سے، لیکن توجہ کریں، پیر مرید سے تقاضا کچھ نہیں کر رہا، لیکن امام وہ ہے کہ یہ جب پیروکار اس کے در پر جائے تو امام کی عزت بھی کرے، تعظیم بھی کرے، ادب سے بھی پیش آئے، یعنی عزت و تعظیم و ادب کے نتیجے میں یہ امام کے لیے منقبت بھی پڑھ رہا ہے، قصیدہ بھی پڑھ رہا ہے، خوب ٹھیک ہے، یہ امام کی تعریف کر رہا ہے، منقبت قصیدہ یعنی امام کی تعریف، لیکن پیر اپنی تعریف سن کے بس خوش ہوتا ہے اور یہیں پر محدود ہے، لیکن امام وہ نہیں ہوتا جو اپنی تعریف سن کے بس خوش ہو جائے اور پیروکار کو کہے کہ بس آپ گھر چلے جاؤ، نا، امام وہ ہے کہ جو آپ جب اس کے در پر جائیں اس کی تعظیم بھی کریں، تقدیس بھی کریں، احترام بھی کریں، لیکن امام اب اپنے پیروکار سے تقاضا یہ کر رہا ہے کہ اب آپ نے اس راستے پر آنا ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے چلانے کے لیے بھیجا ہے۔ پیر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، پیر مقدس ہستی ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے اور پیر کے ذریعے سے مرید کی حاجت پوری بھی ہو جاتی ہے، لیکن پیر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ مرید نے اپنی گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے یہ پیر نہیں بتائے گا، مرید نے کاروبار کیسے کرنا ہے یہ پیر نہیں بتائے گا، مرید نے معیشت کیسے کرنی ہے یہ پیر نہیں بتائے گا، لیکن عزیز من امام وہ ہے جو ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کا گھر کن اصولوں پر ہونا چاہیے، آپ کا کاروبار کن اصولوں پر ہونا چاہیے، آپ کی معیشت کن اصولوں پر ہونی چاہیے، آپ کی اقتصادیات کن اصولوں پر ہونی چاہیے، آپ کی تعلیم کن اصولوں پر ہونی چاہیے، آپ کا سیاسی نظام کن اصولوں پر ہونا چاہیے، آپ کی گھریلو، اجتماعی، انفرادی و معاشرتی ساری زندگی اللہ کے اصولوں پر ہونی چاہیے، اور وہی اصول لے کر اللہ نے آئمہ کو بھیجا ہے۔ امام ہمیں وہ اصول دینے آئے ہیں اور ان اصولوں پر چلانے آئے ہیں، لیکن اگر ہم صرف باب الحوائج مانیں، حاجت لے لیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر باب الحوائج 14 سال قید میں ہوتا ہے اور حاجت مند صرف حاجتیں لے رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں کتنا بڑا عالمی آئے، امام کاظم قید ہیں، تاریخ میں ایک مثلا ایک ریلی بھی نہیں نکلی امام کاظم کی رہائی کے لیے، تاریخ میں موجود ہے، کہاں تھے وہ عزیز من؟ کتنے سارے ایسے لوگ تھے جو امام کو باب الحوائج مانتے تھے؟ مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دوں، امام مجتبیٰ کا دسترخوان مشہور ہے کہ سب یہاں پر بھی انجام دیتے ہیں، دیگر جگہوں پر بھی، امام حسن کا دسترخوان، لیکن عزیز من حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے امام حسن کے نام پر اگر دے رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن توجہ کریں، امام حسن کے دسترخوان پر اس وقت بھی ہزاروں لوگ تھے، لیکن جب امام حسن پر صلبہ کے مقام پر حملہ ہوتا ہے تو امام امیر شام سے صلح کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اگر ناصر، مددگار اور شیعہ نظر آتے تو میں کبھی بھی امیر شام سے صلح نہیں کرتا۔ سوال یہ اٹھتا ہے، ہزاروں لوگ دسترخوان پر آ کر، امام مجتبیٰ کا دسترخوان تو یاد ہے، لیکن فرزند فاطمہ جب تنہا ہو گیا تو اس کو ناصر نہیں نظر آتے، اس وقت یہ سب کہاں تھے؟ اسی طرح باب الحوائج 14 سال قید میں ہے، خوب نظر نہیں آتے لوگ۔ امام رضا مدینہ سے خراسان گرفتار کر کے لے آئے امام رضا کو، سب خاموش ہیں۔ امام جواد 25 سال کی عمر میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، اتنی بے دردی سے نظر بند رکھے جاتے ہیں، امام نقی نظر بند رکھے جاتے ہیں، امام عسکری اتنی کٹھن زندگی ہو گئی کہ امام عسکری زندگی میں ایک حج بھی نہیں کر سکے، کیا عالمی آئے، اللہ اکبر، امام عسکری اپنی زندگی میں ایک حج بھی نہیں کر سکے، اتنا گھیرا تنگ کر دیا۔ اور عزیز من اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ کو 12ویں حجت کو پردہ غیب میں لے جانا پڑ گیا، کس وجہ سے؟ خاموش امت، بے بصیرت عوام، لوگوں کے جھانسوں میں آئے ہوئے لوگ، ہر جھنڈے پر لبیک کہنے والے لوگ، ان کی وجہ سے امام پردہ غیب میں۔ اور ہم بھی آج خوش ہیں کہ مولا آپ پردہ غیب میں بیٹھے، ہم یہاں بیٹھے، کیونکہ آپ کے ذریعے سے بس ہماری حاجت پوری ہونی چاہیے، باقی آپ کیا چاہتے ہیں؟ عزیز من، امامت کو پیروکار چاہیے، حقیقی پیروکار جو امامت کے نظام کے لیے لوگوں کو آمادہ و تیار کر سکیں، بیدار کر سکیں اور اس راہ پر لا سکیں. کہ انشاءاللہ دعا بھی ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو امامت کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے. چاہیے